بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پر محمد و آل محمد. سورہ مبارکہ المائدہ آیت نمبر 35، فلاح اور کامیابی کے راستے کی طرف اللہ تبارک و تعالی کی صاحبان ایمان کو رہنمائی فرمایا: اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو اس خمسہ مجالس کی آج تیسری مجلس ہے. پہلے ہم نے کل کی مجلس میں آپ کو یا ایوہ الذین آمنو کے حوالے سے کچھ نکات عرض کیے. یا ایوہ الذین آمنو بہت مرتبہ قرآن میں آیا، ذہن نشین فرما لیں کہ جب بھی آیا ہے یا اللہ نے کسی کام کا حکم دیا ہے، ذمہ داری سونپی ہے، اور یا اللہ تبارک و تعالی نے کسی کام سے منع فرمایا ہے، تو جب آپ ان تمام آیات کو دیکھیں گے جن میں یا ایھا الذین آمنو آتا ہے، تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو کہ جو اس کے نبی پر ایمان لانے کا اقرار کر رہے ہیں، تو ان سے یہ فرماتا ہے کہ اب تم اگلی ذمہ داریوں کے لیے خود کو پیش کرو، تب تم کامیاب ہوگے. اگر ان ذمہ داریوں کو ادا کرو گے، اس بنیادی نقطے کو آپ سمجھیے گا، تم اگر ذمہ داریوں کو ادا کرو گے تو کامیاب ہوگے. قبل اس کے کہ میں اگلے حصے کی طرف جاؤں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کی طرف، اس بات کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دو قسم کی فکر، دو قسم کی نگاہ انسان کی ہو سکتی ہے اپنے دین کے بارے میں. ایک نگاہ یہ ہو سکتی ہے کہ میں کیونکہ اس دین سے تعلق رکھتا ہوں، لہذا میری ہر خواہش پوری ہونی چاہیے، چاہے دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو. میری ہر منت پوری ہونی چاہیے، میری ہر مراد پوری ہونی چاہیے، مجھے بیمار نہیں ہونا چاہیے، مجھے بے روزگار نہیں ہونا چاہیے، میری اولاد ہونی چاہیے جتنا میرا دل کرے، میری پسند کی شادی ہونی چاہیے کیونکہ میں مولا کو مانتا ہوں۔ دین سے تعلق ہے لیکن دین سے اپنے فوائد، دنیاوی فوائد اور مفادات کی طلب ہے، ایک یہ فکر ہے۔ اور اس فکر والے بعض لوگ جب اس میں متوجہ نہیں ہوتے اور جب یہ فکر ان کے ذہنوں پر غلبہ کر لیتی ہے تو بعض اوقات کوئی مولانا صاحب یا کوئی بزرگ انہیں کوئی وظیفہ ٹائپ چیز بتاتے ہیں اور اس کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ والا وظیفہ کرو تو ہر تمنا پوری ہوگی، بڑا مجرب عمل ہے، اور وہ کرتا ہے یا کرتی ہے اور نتیجہ نہیں ملتا تو کیا ہوتا ہے، اس کو اپنے اعتقادات میں شک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب، میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک صاحب ملے، بڑی عمر کے تھے، تو ایک جوانوں والی خواہش کے لیے انہوں نے وظیفہ کیا، خود بوڑھے تھے، جو خواہش تھی وہ جوانوں والی تھی، تو پاکستان سے باہر کوئی اور جگہ تھی، تو مجھے ملے وہاں پر اور مجھے کہتے ہیں کہ میں نے 40 دن چلا کیا ہے، امام زمان کا مجھے کسی نے بتایا تھا، 40 دن میں نے چلا کیا ہے، اور بتانے والے نے کہا تھا جو بھی یہ کرے گا جو اس کی تمنا ہوگی پوری ہوگی، اور میری پوری نہیں ہوئی، مجھے تو امام میں شک پڑ گیا۔ یہ ہے اس دین سے تعلق کے بعد دنیا کی آرزوئیں اور خواہشات پوری ہونے کی فکر کا دماغ پر غلبہ۔ ہمیں دیکھنا ہے ہم کیسے ہیں۔ اور دوسری فکر کیا ہے، توجہ کریں، دوسری فکر یہ ہے کہ دنیا میں کچھ مل جائے یا ساری دنیا چھن جائے، اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو حاصل کرنا، پروردگار کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، جو میں چاہتا ہوں وہ ہو یا نہ ہو، کچھ مل جائے دنیا کا یا جو ہے وہ بھی چلا جائے، لیکن خالق مجھ سے راضی ہو جائے، ایک یہ فکر ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے ہمارے اندر کون سی فکر پرورش پائی ہوئی۔ اگر آپ قرآن سے پوچھیں گے تو آپ کو یہ پہلی والی فکر کی ذرہ برابر آہٹ بھی نہیں ملے گی اس میں۔ قرآن میں آپ کو صرف ملے گا یہ جو دنیا جس میں تم رہ رہے ہو یہ تمہاری آزمائش کی جگہ ہے، تمہاری تمنائیں پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر تمنائیں پوری کرنا چاہتے ہو تو وہ سکون لینا چاہتے ہو اور آسودگی چاہتے ہو تو وہ ہم نے اس دنیا میں مومن کے لیے نہیں رکھی، ہم نے آخرت میں مومن کے لیے رکھی ہے۔ قرآن سے آپ کو یہ ملے گا، پورا قرآن پڑھے آپ۔ جنت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، توجہ فرمائے، جنت میں جانے کے بعد، اس کے بعد اگلی دنیا کے بارے میں اللہ مومن کے بارے میں کیا فرماتا ہے، لا خوف علیہم، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ لیکن جب دنیا کی بات کرتا ہے مومنوں کے بارے میں تو کیا فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، سنی ہوئی آپ نے آیت، عام طور پہ کربلا کے بارے میں پڑھی جاتی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے، یعنی اے کلمہ پڑھ کے، ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہونے والوں سیٹ بیلٹ اپنے کس کے باندھ لو، کہانی تو اب شروع ہوئی ہے تمہاری مشکلات کی۔ ہمارے نبی کے ساتھ کھڑا ہونا کوئی آسان کام، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ جو آیت ہے اس سے پہلے کی دو آیتیں پڑھ کے آپ کو سناؤں تاکہ آپ کو پوری پکچر ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لو، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صابروں کے ساتھ. دو چیزیں تم ایمان لے آئے ہو، دو چیزوں کی ہیلپ تمہیں چاہیے، اللہ تمہیں گائیڈ کر رہا ہے. ایک اللہ سے رابطہ اور ایک برداشت کا مادہ. صبر کہتے ہیں برداشت کر کے، سختی برداشت کر کے اپنی جگہ پہ جہاں کھڑے رہنا چاہیے وہاں پہ کھڑے رہنا. دنیا زیادہ مل جائے تب بھی آؤٹ آف کنٹرول نہ ہونا، اور دنیا چھن جائے تب بھی آؤٹ آف کنٹرول نہ ہونا، اسے کہتے ہیں صابر. صابر کا ایک غلط معنی ہمارے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے، کوئی طاقتور ظالم تھپڑ مار گیا تو دوسرے بزدل اس بزدل کو کہتے ہیں صبر کر، اللہ خود ہی حساب لے لے. بزدلی اور ڈرپوکی کا نام کیا رکھا ہے؟ صبر. بزدل اور ڈرپوک ہونے کا نام صبر رکھا. اللہ تبارک و تعالی صبر کی کیا ڈیفینیشن کرتا ہے؟ مثلا سورہ آل عمران میں آیت ہے، ایک ایسا جملہ، ایک ایسی آیت کہ جو آپ کو صبر کا معنی خود ہی واضح کر دے گی. آیت کا ترجمہ آپ کو میں سناتا ہوں، آپ نے صبر کا معنی پھر آپ نے بتانا ہے مجھے کہ کیا مطلب ہے صبر کا. سورہ آل عمران کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَكَأَيِّم مِّن نَبِيٍّ، یہ ان آیات میں سے ہے کہ جو غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی تھی، جب ایک حادثہ پیش آ گیا تھا دوران جنگ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا، تو اللہ اس کے بعد جو آیات نازل فرمائی، اللہ نے ان میں ایک آیت میں یوں فرمایا وَكَأَيِّم مِّن نَبِيٍّ، تم سے پہلے کتنے ہی ایسے نبی گزرے ہیں، قاتل معه ربیون کثیر، کہ جو ان نبیوں پر ایمان لائے اور رب والے تھے، رب سے منسوب لوگ یعنی ایمان لانے والے، انہوں نے ان نبیوں کے ساتھ مل کر جہاد کیا، اور جب جہاد کیا تو پھر کیا ہوا؟ فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله، تو پھر اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان کے سروں پر آ کر گری، ان مصیبتوں نے ان کو نرم نہیں کیا، ان کے حوصلے کو نرم نہیں کیا. فما وہن، وہن کہتے ہیں نرم پڑ جانے کو، لوہا سخت ہوتا ہے نا، اگر نرم ہو جائے پھر اس کو آپ مولڈ کر سکتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے فما وہن، یہ لفظ حضرت زکریہ نے اپنی دعا میں جب اولاد کے لیے دعا مانگی تھی بڑھاپے کی عمر میں، تو سورہ مریم کے شروع میں یہ آیت ہے قال رب انی وہن العظم منی، کہ اے میرے رب میری ہڈیوں میں وہن پیدا ہو گیا ہے. وہن یعنی کیا مطلب؟ بڑھاپے میں ہڈیاں کیا ہو جاتی ہیں جی؟ اٹھتے اٹھتے جب آئے کی آواز نکلتی ہے یہ علامت ہوتی ہے کہ ہڈیوں میں وہن پیدا ہو گیا، جبکہ پہلے جمپے لگاتے تھے، اچھلتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ آئے اور ہائے اور اف کی آوازیں اٹھتے بیٹھتے وانا شروع ہوتی ہے. وَحَنَ الْعَدْمُ مِنِّي، تو حضرت زکریہ نے اللہ تعالیٰ کو اپنی بے بسی اور عاجزی اور کمزوری پہلے پیش کی. قَالَ رَبِّ إِنِّي وَحَنَ الْعَدْمُ مِنِّي، اے پروردگار میری ہڈیاں نرم پڑ گئی ہیں، وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، اور بڑھاپے کی وجہ سے سر چمکنے لگا، میرا چاندی ہو گیا. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن جہاں تک تجھ سے مانگنے کا تعلق ہے میں مایوس نہیں ہوا. وہن کا معنی بتا رہا تھا. تو فرمایا وَكَأَيِّم مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو جو اللہ کی راہ میں جب وہ نکلے نبی، ہمارے نبیوں کے ساتھ، نبیوں والے، ایمان لانے والے جہاد کے لیے نکلے، تو جو مصیبتیں ان پر آئیں فَمَا وَهَنُوا، نرم نہیں پڑے. لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان مصیبتوں کی وجہ سے جو اللہ کے راستے میں ان پہ آئی تھی. وَمَا ضَعُفُوا، نہ ضعیف ہوئے. وَمَا اسْتَكَانُوا، نہ ہی تھکے ہارے ہو کر بیٹھ گئے. تین چیزوں کو یاد رکھیں، نرم نہ پڑنا یعنی اسی طرح سختی ان کی برقرار رہی اپنے ہدف کے لیے اللہ کی راہ میں. دوسرا دشمن کے سامنے انہوں نے کوئی کمزوری نہیں دکھائی. تیسرا مستقان تھکاوٹ اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دی. دیکھیں ایک دفعہ بندہ تھکا ہوا ہوتا بھی ہے اور لگتا بھی ہے تھکا ہوا, اور ایک دفعہ ہوتا تھکا ہوا ہے لیکن دشمن کے سامنے ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے تھکا ہوا نہیں. میرے پہ جو بھی ہو رہی ہے دشمن کو میری حالت کا پتہ نہ چلے, میری کمزوری کا پتہ نہ چلے. یہ تین کوالٹیز بتائی اللہ نے, اور آیت کو اینڈ کہاں پہ کیا, ختم کہاں پہ کیا, فرمایا واللہ یحب الصابرین. کیا مطلب ہے اس کا واللہ یحب الصابرین؟ عربی تو اتنی آتی ہے آپ کو. واللہ اور اللہ یحب کیا مطلب ہے؟ محبت کرتا ہے. حب اسی سے حب کہتے ہیں. اللہ حب رکھتا ہے ان کے ساتھ, عجیب. واللہ یحب اور اللہ محبت کرتا ہے کن کے ساتھ؟ اب صابرین کا معنی کریں پچھلی آیت کی روشنی. تھپڑ کھا کے چپ کر کے بزدلوں کی طرح بیٹھ جانے والا, قرآن کی لغت میں یہ صابر نہیں ہے, یہ بزدل ہے. صابر وہ ہے جتنی بھی مشکلات آ جائے راہ خدا میں یہ وہی کھڑا رہتا ہے. اللہ فرما رہا مجھے یہ پسند ہے, لہذا فرمایا واپس آئے ہم, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر, اپنے آپ کو صابر بناؤ تاکہ ڈٹے رہو. والصلاح دوسرا اللہ سے رابطہ. کسی عام بندے کا کسی بڑے افسر سے لنک بن جائے اپنے اندر پاور کا احساس کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اوے مجھے کوئی نہ چھیڑے, میں ایک فون کروں گا اندر کرا دوں گا, بس مثال کے طور پر چال میں فرق آ جاتا ہے. ودیاتوں میں کبھی کبھی ہم نے دیکھا بندہ, ایک بندہ اپنے آپ سے باہر ہو کے چل رہا تھا, سب نے کہو تجھے آج کیا ہوا, تیری چال بدلی ہوئی ہے. کہتا وہ نہیں ہے جو تھانے میں آ کے نیا لگا ہے, وہ ایسا ہی اپنا بھائی ہے. بھائی نے کہا ہے جو کام ہو مجھے کہنا. اپنے اندر پاور کا احساس کر رہے جتنی اوقات ہے اس کے مطابق. لنک والے جس سے لنک بنا ہے اس کی جتنی اوقات ہے اتنا اپنے آپ کو. تو سب سے بڑھ کر پاورفل کون ہے دنیا میں؟ خالق. خالق سے رابطہ کس ذریعے ہوتا ہے؟ نماز کو کہا گیا معراج مومن. معراج یعنی عروج کروانے والی, یعنی اللہ سے ہم کلام. نماز میں آپ کیا کرتے ہو؟ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہو. تو ایک ادنا سے انسان کو, ایک گناہگار کو ایسا دروازہ نماز کی شکل میں, جو نیک ترین لوگوں کے لیے بھی وہی راستہ ہے اور گناہگار ترین لوگوں کے لیے بھی وہی دروازہ کھلا ہوا ہے جس کا نام نماز ہے, کہ جب بھی چاہو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ڈائریکٹ اس سے بات کر سکتے ہو. توجہ فرما رہے ہیں. نماز فرمایا معراج مومن. تو اللہ سے رابطہ قائم کرنا, جس کی نماز زندہ نماز ہو وہ جب اللہ سے رابطہ, اس کو جب پاور ہو جاتا ہے کہ میں خالق سے رابطے میں ہوں اور وہ میرا وکیل اور وہ میرا محافظ ہے, تو پھر اس کو کسی چھوٹے موٹے کی پرواہ رہے گی یا نہیں رہے گی؟ نہیں رہتی. نہیں رہتی, بشرطے کہ اس رابطے پر باور اور ایمان ہو جائے. تو اللہ یہ بتا رہا ہے دو چیزیں ان سے مدد لو, ایک صبر والصلاح. ان اللہ مع الصابرین, یعنی اگر تو نماز بھی پڑھتا ہے تیرے میں صبر نہیں ہے, اللہ تیرے ساتھ نہیں ہے. اصل صبر کوالٹی ہے. لہذا وہ جو آپ مختصر سی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر, تمام انسان گھاٹے میں سوائے ان کے جن کے اندر یہ دو صفات ہیں. کون سی؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہ جو حق پر ایمان لائیں ایک دوسرے کو اسی حق کی تلقین کرتے رہتے ہیں, اور چونکہ حق کے راہ میں مصیبتیں آنی آنی ہیں, پھر ایک دوسرے سے کہتے ہیں صبر کرو تھوڑی دیر ہے اس دنیا میں, اس کے بعد اللہ کی نعمتیں. جیسے کربلا والے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دے رہے تھے. کس کی خوشخبریاں؟ تلواروں سے کٹنے کی خوشخبریاں.
نیزوں پہ سر چڑھائے جانے کی خوشخبریاں، خوشخبریاں. ہم تو موت کا نام سن کے آتے ویسے مر جاتا بندہ. کسی کو بتا دیا جائے کہ تو آج تو دو دن تو زندہ رہے گا، وہ دو دن بھی آدھا مرا ہوا زندہ رہتا ہے. لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو موت سامنے دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو خوشخبریاں دے رہے ہوتے ہیں کہ اب اللہ سے ملاقات کی جو ہمیں آرزو تھی اس میں فقط ان تلواروں کا فاصلہ رہ گیا، فقط یہ ایک آڑ رہ گئی ہے اور اللہ سے ملاقات قریب آ گئی. تو واللہ یحب الصابرین ان اللہ مع الصابرین، اللہ محبت بھی کرتا ہے تو صابروں سے اور اللہ ساتھ بھی ہوتا ہے تو صابروں کے. واضح ہے. اب اگلی آیت کی طرف چلیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اس سے پہلے ایک آیت اور ہے وہ بھی آپ نے سنی ہوئی ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور مت کہو ان کو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے کہ یہ مر گئے. یہ بھلا کیا تھا؟ جب تازہ تازہ جہاد مسلمانوں پہ اللہ نے جہاد کا حکم دیا مدینہ میں، تو جو منافق تھے اور یہودی تھے مخالفین رسول اللہ، وہ کہتے تھے اتنے تھوڑے سے تم ہو، دشمن اتنے زیادہ ہیں، یہ جہاد نہیں ہے، یہ تو خودکشی. یہ کیسا دین ہے؟ یہ کیسا رسول ہے؟ یہ کیسا اللہ ہے جو تمہیں خودکشی کروا رہا ہے؟ اور پھر اگر کوئی شہید ہو جاتا تھا تو یہ کہتے تھے ہم نے تو سمجھایا تھا، بس ہماری بات نہیں مانی، مر گیا نا. آج کل کا جملہ جو بولا جاتا ہے، نظریہ جان ہے تو جہان ہے، یہ بڑا ڈالڈا شالڈا بیچنے کے لیے تو صحیح ہوگا لیکن دینی اعتبار سے بہت ہی غلط جملہ. دینی اعتبار سے صحیح جملہ کیا ہے؟ جان خدا کے راستے میں دے دی ہے تو جہان ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اور یہ والا جہان جو ڈالڈا کھانے سے ملتا ہے وہ مومن کی ٹھوکر پہ ہوتا ہے، اس کو ٹھوکر لگاتا ہے مومن، تب اصل جہان کی طرف حرکت کرتا ہے. تو جب یہ کہا مر گئے تو کیا فائدہ؟ چونکہ جو ایمان نہیں رکھتا اسے ہوتا ہے موت کے بعد بندہ ختم. تو یہ مومنوں کو اپنے پروپیگنڈوں کی زد میں لاتے تھے. تو اللہ نے فرمایا ولا تقولوا، اور مت کہو، لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو قتل کر دیا جائے اللہ کی راہ میں اسے مت کہو. کیا؟ اموات، میت کی جمع ہے اموات، اسے مت کہو مر گیا. بل احیاء، مرا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے. ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہم نے کیا زندگی انہیں عطا کی. وہ ایک دوست کو کوئی بہت ہاتھ لگا تو وہ بہت امیر ہو گیا، باقی اس کے غریب تھے. بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بہت امیر ہو گیا، بہت امیر ہو گیا، باقی دوست جو تھے وہ غریب تھے. وہ کہیں باہر چلا گیا، باقی دوست اس کے پاکستان میں ہی تھے. فون پہ رابطہ ہوا، یہ کہ یہ اکٹھے تھے، اس سے رابطہ ہوا. وہ ان سے کہتا ہے، انہوں نے پوچھا سناؤ کیسی گزار رہے ہو، کہتا ہے تم سوچ نہیں سکتے میں جیسی زندگی گزار رہا ہوں تمہاری اوقات ہی نہیں ہے تم سوچ سکو، تمہارے تصور سے باہر ہے. تم نے جتنی سوچ ہے تمہاری ختم ہو جائے گی جیسی زندگی میں گزار رہا ہوں، تم نہیں. یہ بات اللہ فرما رہا ہے ان کے بارے میں کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، ان کو کہہ رہا ہے کہ جن کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ تصور کر سکے اللہ شہید کو کیا کچھ عطا فرماتا ہے. بل احیاء، وہ زندہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے. ولکن لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے. اس شعور میں بڑا میسج ہے، تمہاری سوچ کی پرواز سے بھی، تمہاری باریک سے باریک سوچ سے بھی آگے ہے جس کیفیت میں وہ زندہ ہے. آپ توجہ فرمائیں، مرتا کوئی بھی نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں، نہ کافر مرتا ہے، موت بے معنی، اینڈ ختم، صرف منتقلی ہوتی ہے. اس بات کو ذرا توجہ سے سمجھیے گا، صرف منتقل ہو جاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. ہم اردو میں کہتے ہیں انتقال فرما گئے. سب زندہ رہتے ہیں لیکن دونوں کی زندگیوں میں اللہ کے اطاعت گزاروں اور اللہ کے نافرمانوں کی زندگیوں میں فرق ہوتا ہے, اور اس فرق کو قرآن ایسے ہی کہتا ہے جیسے زندگی اور موت کا فرق ہوتا ہے. توجہ فرمائیں, دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے, تاکہ میں آپ کو, آپ سورہ سنتے رہتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی, توجہ فرما رہے ہیں سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا. اب اور کہیں ہو نہ ہو عید کے دن جو ہے نا مولانا صاحب پڑھ کے سناتے ہیں اس کو. تو اس میں ایک جگہ پہ اللہ کیا فرماتا ہے کہ جو جہنم میں جائے گا سید تک کرو میں یخشا, اے رسول جو آپ نصیحت کریں گے جو ڈرتا ہے وہ انقریب نصیحت لے لے گا, وہ یتجنبہ الاشقا, اور جو شقی ہے بدبخت ہے وہ اس نصیحت سے کنارہ کشی کرے گا. الذی یصل النار الکبرا, جو بڑی آگ میں جلے گا, ثم لا یموت فیہا ولا یحیا, اس آگ میں اس کی کیفیت بیان کی ہے کہ اس میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا, نہ وہ مرے گا نہ. یہ والا جملہ کبھی کبھی کوئی ایسا مریض جو تکلیف سے تڑپ رہا ہو اور اس نے بچنا بھی نہ ہو اس کے بارے میں بولا جاتا ہے, اور اس کے پیارے بھی جن کو یقین ہو جائے کہ اب یہ بچ نہیں سکتا وہ بھی دبے دبے لفظوں میں لوگوں سے کہتے ہیں دعا کریں اللہ آسانی فرمائے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ زندگی اور موت کے, نہ اس کو زندہ ہے لیکن بہتر ہے مر جائے. تو فرمایا جہنم کی آگ میں جو ہوگا لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ مرے گا نہ جیے گا, حالانکہ وہ زندہ ہوگا, کوئی بھی نہیں مرے گا جہنم میں نہ جنت میں کوئی مرے گا, لیکن اللہ فرما رہا ہے لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ مرے گا نہ جیے گا. یہ اس کیفیت کا بیان ہے کہ انسان شدید تکلیف, اتنی تکلیف میں ہو کہ دیکھنے والے کا دل کرے یہ مر جائے تو بہتر ہے, لیکن وہ مرے بھی نہیں, یہ کیفیت. تو اللہ نے یہ فرق رکھا ہے کہ جو اللہ کے ہاں ہے پھر وہ زندگی ہے, اللہ کی اطاعت کے بعد, اللہ کی راہ میں شہادت کے بعد پھر وہ زندگی ہے. تم اس کا شعور بھی نہیں رکھتے, تم اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے, اور وہ جو اللہ کی طرف سے مجرم ہے دنیا میں نافرمانی کر کے گیا ہے پھر وہ نہ مرے گا اور نہ جیے گا. اور عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا آیت کو اچھی طرح سمجھانے کے لیے, اس شہید کی زندگی کو آپ کو سمجھانے کے لیے, کہ بعض اوقات اگر کوئی ایسا بندہ ہو جو بے روزگار ہو, مقروض ہو, بیمار ہو, ٹھیک ہے, اور وہ کسی ایسے بندے کو دیکھے جس کا محل ہو, گاڑیاں ہو, جناب ہر چیز اویلیبل ہو, ٹھیک ہے نا, تو اپنے ساتھ والے سے کہتا ہے یار ہماری کیا زندگی ہے, زندگی تو اس کی ہے, ٹھیک ہے نا, زندگی تو اس کی ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے بل احیاء ولکن لا تشکرون, تم جنہیں مردہ سمجھ رہے ہو اگر تم ان کو دیکھ لو تو کہو گے اسی بدبخت کی طرح کہ زندگی ہے تو ان کی ہے, ہم بدبخت تو جیتے جی مردہ ہیں. جتنا فرق اللہ کی عطاؤں میں ایک شہید کو جو عطا ہوگا اور ایک دنیا دار کے پاس جو ہوتا ہے, اتنا فرق ہے کہ انسان کو لگے اتنا فرق جتنا ایک مردہ اور زندہ میں فرق ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. بس دو آیتیں واضح ہو گئی, پہلی کون سی, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ مع الصابرین, اس سے اگلی آیت یہ ہے, یہ دوسرے سپارے کے شروع شروع میں سورۃ البقرہ کی آیات ہے, اس سے اگلی آیت یہ ہے ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون, آل عمران میں دوسری طرح سے بل احیاء ولکن بل احیاء عند ربہم یرزقون, وہ آل عمران میں ہے, یہ تھوڑے سے لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ سورۃ البقرہ میں. اس سے اگلی آیت آپ سنتے رہتے ہیں جو میں نے شروع میں بولا, واپس ہم اسی نقطے پہ آ گئے چند باتیں کرنے کے بعد. کون سا نقطہ؟ دین سے میں, کیونکہ دین سے منسلک ہوں, کیونکہ میرا دین سے تعلق ہے, کیونکہ میرا, میں اہل بیت کو مانتا ہوں, لہذا میری حاجتیں زیادہ پوری ہوں گی. حاجتوں کا سروے کیا گیا, کون کون سی حاجتیں, پتہ کیا ساری کی ساری دنیا نکلی پیچھے, اور نام ان کا کہ جو دنیا کو ٹھوکر لگانا سکھا کر گئے. توجہ فرما رہے ہیں, उक दिमाग कुरेदा उनके मानने वाले का, जो ऐसा है सबका नहीं, जो कहता मैं उनको मानता हूं, दिमाग कुरेदा उनकी तालीमात में आखिरत बहुत बड़ी निकली और इसके दिमाग से दुनिया बहुत बड़ी निकली, आखिरत कहीं कोने खुरदरे में पड़ी हुई थी। तो अल्लाह ने मुसलमानों से क्या फरमाया कुरान मजीद में, आ गए हो दायरा ईमान में, हमारे रसूल पर ईमान ले आए हो, तैयार हो जाओ। वला नब्लुवन्नकुम, इसका अगर मैं सही तर्जुमा करूं, इसमें जितनी ताकीदें अरबी जुबान के कवायद जवाबित के मुताबिक, तो तीन दफा कहना पड़ेगा, यकीनन यकीनन यकीनन, यानी कभी शक भी ना करना, हम तुम्हें हतमन आजमाएंगे, हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। वाज़े हो रही है बात, किन से कहा जा रहा है, जो रसूलुल्लाह पर कलमा पढ़ के ईमान लाए, कितना कहा जाता है, जिसने रसूलुल्लाह की ज़ियारत की उसका इतना मकाम है। अल्लाह उनसे कह रहे हैं हम तुम्हें आजमाएंगे, मकाम तुम्हारा जितना भी है लेकिन हम तुम्हें क्या करेंगे, आजमाएंगे। किन किन चीजों से आजमाएंगे, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ, सबसे पहली चीज जिससे तुम्हें आजमाया जाएगा डर, यानी ऐसे हालात तुम पर आएंगे इस दीन की राह में जिसमें डर लगेगा। कैसे डर लगेगा, इतनी ज्यादा तादाद में दुश्मन, इतने थोड़े हम, उनका असलाह ज्यादा हमारा असलाह कम, उनके पास वसाइल ज्यादा हमारे पास वसाइल कम, डरने की बात। 313 एक तरफ खड़े हो, 1000 एक तरफ खड़ा हो, 700 बंदा एक तरफ खड़ा हो, 5000 दूसरी तरफ खड़ा हो, डर लगेगा कि नहीं, हम तुम्हें आजमाएंगे, और सोचना भी मत के नहीं आजमाएंगे। वला नब्लुवन्नकुम, हम तुम्हें यकीनन 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 आजमाएंगे, किस चीज से, बिशैइम मिनल खौफ, खौफ से, वल जू, भूख से, हम भूख से तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारे मुखालिफों के पास चीजें ज्यादा होंगी खाने पीने की, तुम्हें भूख लगेगी, तुम्हारे पास कम। वनक्सिम मिनल अमवाल, माल में कमी, तुम्हारे मुखालफों के पास ज्यादा। वल अनफुस, तुम्हारी तादाद की कमी, दूसरों की तादाद की ज्यादती। वस्तमरात, और फलों की कमी। उस जमाने में एक चीज जो बहुत इस्तेमाल होती थी वो खजूर थी, वो खाने में बाजू का सालन के तौर पे भी इस्तेमाल होती थी, फ्रूट के तौर पर भी इस्तेमाल होती थी। तो फरमा रहे, तो फरमाया इस इन तमाम चीजों की से हम तुम्हें आजमाएंगे, खौफ से, भूख से, माल और जानों की और समरात की कमी से हम तुम्हें आजमाएंगे। अब जरा गौर से सुनिएगा आगे क्या लफ्ज बोला अल्लाह ने, वबशिर साबिरीन, फिर सब्र का माना समझ आ जाएगा, बशर साबिरीन, और ए मेरा रसूल जब ये आजमाइशें आए सबको खुशखबरी मत सुनाना, सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दे। अब आप बताएं ये सब्र करने वालों से कौन मुराद है, जिसको भूख लगे तो अल्लाह के नबी से कहे खुदा हाफिज भाई हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। एक बंदा था हमारा जानने वाला, रोजे नहीं रखता था, तो उसको मैंने तबलीग की तबलीग की मिनते की, मिला फिर जोर से रोजा रखवा लिया। एक दिन रखा, मिला, कहता है जी माशाल्लाह है, दूसरे दिन है, तीसरे दिन है, चौथे दिन नहीं बोला, तो मैं समझ गया गड़बड़ कर दी इसने। तो मैंने कहा कि क्या हुआ, आज तूने नहीं कहा कि जी है, तो कहता है मैंने तीन रखे हैं शाह साहब और मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मैंने अल्लाह ताला से कहा कोई और बंदा, बंदे तेरे बहुत है, किसी और से रखवा ले, मेरे बस का काम रोजे रखना नहीं, ये बशर साबिरीन में शामिल नहीं। तवज्जो फरमा रहे, बशर साबिरीन, जो खौफ की हालत भी आए मैदान न छोड़े, रसूल के साथ खड़े रहे, भूख लगी हो रसूल का साथ न छोड़े, तवज्जो फरमा रहे, माल ना हो रसूल का साथ न छोड़े, तादाद में कम हो रसूल का साथ न छोड़े, پھلوں کی کمی سے آزمائے جائیں رسول کا ساتھ نہ چھوڑے. جو تیرے ساتھ ڈٹے رہے ہیں رسول ان کو خوشخبری سنا دے. پھر آگے ان کی کوالٹی بتائی. اللہ تعالیٰ پوری پکچر واضح فرماتا ہے, ٹھیک ہے نا. کون بدبخت کہتا ہے قرآن کو سمجھنا جو ہے بڑا مشکل ہے. بدبخت خود بھی بدبخت تھے اور لوگوں کو بھی بدبخت کر دیا اللہ کی کتاب سے دور کر کے. کلیئر کٹ. آگے اللہ فرماتا ہے وبشر الصابرین, ڈٹ جانے والوں کو, میدان میں ٹکے رہنے والوں کو اے رسول خوشخبری. ان آزمائشوں کو برداشت کرنے والوں کو, یہ ہے صابر کا معنی, برداشت کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے. پھر اللہ ان کی ایک تعریفی ان کے لیے کلمات ارشاد فرماتا ہے کہ ان صابروں کی کوالٹی کیا ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبت, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر جب کوئی مصیبت آن پڑتی ہے, سورہ آل عمران والی آیت کو ذہن میں لائیں, فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ, نہیں کمزور پڑتے تھے نرم پڑتے تھے جب اللہ کی راہ میں ان پر کوئی مصیبت آگے پڑتی تھی. یہاں پر بھی صابر کو یہی کہا جا رہا ہے. کون ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت, یہ وہ لوگ ہیں جب ان پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو یہ میدان نہیں چھوڑتے. کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ جملہ صرف مرنے پہ نہیں بولنا ہوتا, یہ جملہ اصل میں زندہ کرنے والا ہے. جہاں لوگ مرنے سے پہلے مر رہے ہو ڈر کے یا پتہ نہیں بزدلی کی وجہ سے, یہ ان کو زندہ کرنے والا ہے کہ یہ صابر وہ ہیں. خوشخبری ان کو سنا ہے رسول کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے بھاگتے نہیں ہیں. لوگ ان کو ڈرائیں اوئے مارے جاؤ گے تو وہ کہتے ہیں اگر آج نہیں مرے تو کل بھی تو مر کے اسی کے پاس جانا ہے. ہم اسی اللہ کے ہیں اور ہمیں اسی اللہ کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے. تو پھر جب ہے بھی اسی کے اور جانا بھی بالآخر ادھر ہی ہے, چاہے شہادت سے جائیں اور چاہے شوگر سے جائیں, توجہ فرما رہے ہیں, جانا اسی کے پاس ہے تو پھر کیا بہترین ہے کہ شہادت سے جائیں. مجھے یاد آ گیا مولا حسین کا وہ جملہ, آپ نے سنا ہوگا پڑھتے ہوں گے, مولا نے کربلا کی راہ میں یہ جملہ, بہت سارے جملے سونے اور ہیرے اور جواہرات امام نے بانٹے تھے, ان میں سے ایک یہ تھا کہ موت ایک مومن کے لیے ایسی زینت والی چیز ہے جیسے نوجوان لڑکی کے گلے میں موتیوں کا ہار. آپ نے دیکھا نا جب دلہنوں کو تیار کرتے ہیں تو پھر ہار ڈالتے ہیں اس کی زینت کے لیے, تو وہ ہار کیا کرتا ہے, اس کے مثلاً اس کے ظاہری حسن میں اضافے کا سبب بنتا ہے. تو امام حسین فرما رہے ہیں کہ یعنی موت کے بارے میں اپنا نظریہ بیان فرما رہے ہیں, کہا ایسے جیسے ایک نوجوان لڑکی کے گلے میں خوبصورت موتیوں کا ہار ہوتا ہے, اس طرح ایک مومن کے گلے میں موت ہوتی ہے. یعنی وہ اس کو خوبصورت چیز کے طور پہ دیکھتا ہے. اور یہی الذین اذا اصابتهم مصیبت, جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں, بہانے کرنے لگتے ہیں, نہیں کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ, یقیناً ہم اللہ کے راستے میں آئے ہیں نا, مصیبت آ گئی ہے تو ہم جب اسی کے ہیں تو اسی کی راہ میں اگر لگ جائیں تو کتنے بہترین. آگے سے دھمکی دی گئی, ہو مارے جاؤ گے, بچوں کا کھیل نہیں ہے یہ, کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے, مارے جاؤ گے. تو کہتے ہیں مارے آج نہیں جائیں, آج اگر بھاگ گئے تو کل نہیں بچیں گے, کل نہیں مریں گے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کتنی آیات ہے قرآن میں. سورۃ الاحزاب میں اللہ فرماتا ہے جب جنگ احزاب تھی تو کچھ لوگوں کو 10,000 کا لشکر دیکھ کے اللہ فرماتا ہے دل گلوں میں آ رہے تھے اور آنکھوں کے ڈیلے گھوم رہے تھے کچھ کے, اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُ مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. اتنا اس 10,000 کے لشکر کو دیکھ کے بعض لوگ ڈرے, کہنے لگے اوئے ہمارے ساتھ اللہ اور رسول دونوں نے دھوکہ کیا ہے, جھوٹ بولا تھا ہمیں, دھوکہ دے دیا ہمیں, کوئی نہیں. بس اتنا خوف کی کیفیت. تو کچھ لوگوں نے کہا, कुछ लोगों से कहा कि कोई ना बहाना बना के निकलो यहाँ से, हम तुम्हारी सिफारिश कर देंगे इन बाहर वालों से, इसके पास से निकलो वरना जब वो अंदर दाखिल होंगे साथ मारे जाओगे। तो कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह से बहाने करने शुरू किए, वो जो बैक साइड पे हमारा घर है वहां खतरा है, मैं उसकी हिफाजत के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह ने सारी बातें कुरान में सूरतुल अज़ाब में बयान की हुई है। बयान करके फिर अल्लाह ताला फरमाता है कुल लन यनफअकुमुल फिरार, ऐ रसूल इनसे कहो यहां से फरार करना तुम्हें कोई फायदा नहीं देगा। मिनल मौत अविल कत्ल, दो सूरतों में से एक में तुम्हें मुबतला होना है, या कत्ल हो गए या वैसे मरोगे। वह इदल्ला तुमत्तऊन फीहा इल्ला कलीला, और दोनों सूरतों में सिवाय थोड़ी सी मुद्दत के ये मौज मस्ती तुम्हारी नहीं चले। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो जो ये काम कर रहे थे उनको बता दिया कि अगर तुम यहां से बच के निकल भी गए बहाने करके, बच के निकल नहीं सकते हो, मर के तुमने आना हमारे पास है। तो मोमिन का कहता है जब जाना उसी के पास है तो फिर फखर से क्यों ना जाएं, अपना अपने आप को कटवा के क्यों ना जाएं अपने आप को। आपको पता है हदीस मेरे जहन में आ गई, उसूल काफी में है कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो कोई वहां से वापस आने की ख्वाहिश नहीं करेगा सिवाय शहदा के, किसी दूसरे तबके का दिल नहीं करेगा जन्नत छोड़ने को, सिर्फ शहदा के अंदर यह ख्वाहिश होगी कि हम दोबारा दुनिया में जाएं। हदीस अहले बैत, क्यों? क्योंकि खुदा की राह में जान दे दी थी, तो ये जो रुतबा था इस कुर्बानी के बदले में, हमें नहीं पता अल्लाह क्या देगा, लेकिन वो जो अल्लाह शहादत की वजह से उन्हें अता करेगा वो ऐसी चीज होगी कि जो दूसरों को नहीं मिली होगी, और वो जब उसको देखेंगे तो उनके अंदर ये जज्बा पैदा होगा कि हम फिर जाएं दुनिया में और फिर खुदा की राह में हमें कत्ल किया जाए। और उस रिवायत के लफ्ज ये हैं कि वो शहदा कहेंगे ऐ परवरदिगार हमें दोबारा दुनिया में भेज और तेरी राह में हमें टुकड़े टुकड़े किया जाए, हम ये चाहते हैं। और कोई दूसरा तबका जन्नत से निकलने की ख्वाहिश, क्योंकि इन्होंने ये मजा चखा होगा खुदा की राह में कटने का, खुदा की राह में मरने का, तो ये चाहेंगे दोबारा चखे। बारह ये एक ऐसा रुतबा और लज्जत है कि जो खुदा बंदे आलम बिल आखिर इंतखाब फरमाता है और अता करता है। الذين وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون, ये कहते हैं जब मुसीबत आती है तो ये बिल्कुल नॉर्मल कहते हैं क्या मसला है, अल्लाह के पास ही जाना है, मर जाएंगे तो उधर ही जाएंगे, ठीक है जाते हैं। अब अल्लाह इनके इस जुमले के जवाब में, पहले अल्लाह कुरान में इनका जुमला बता रहा है कि ये बोलते हैं, ये इस चीज का इजहार करते हैं, और फिर अल्लाह अगली आयत में फरमा रहे हैं कि अल्लाह क्या करता है, फरमाता है उलाइक अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम वरह, ठीक है, ये कौन है? ये वो नहीं है कि दीन से हमें मिले, ये उन पर है कि दीन में आए हैं, दीन ने जो मांगा हम देंगे, हमें कुछ मिले या ना मिले। तो जब अल्लाह ये जज्बे देखता है फरमाता है उलाइक अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम वरह। और यहां आप देखें ये सलवात का जो लफ्ज है इसका एक माना जो है वो है दाद देना, यानी अल्लाह तबारक व ताला कहता है तुम्हारी क्या बात है, तवज्जो फरमा रहे, यानी मर तुम इस लेवल पे पहुंच गए हो कि जिस पर दुनिया मरती है जिंदा रहने के लिए तुम्हें उस अपनी जिंदगी की भी परवाह नहीं है मेरी राह में। सलवात उलाइक अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, और अल्लाह की रहमतें। और गौर से देखिए एंड का होता है आयत का व उलाइक हुमुल मुहतदून, अगर हिदायत याफ्ता देखने हैं तो फिर यही लोग हिदायत याफ्ता, जिनको रास्ता मिल गया है, समझ आ गई है बात की, जिनको अगर उनको देखना चाहते हो वह उलाइका, तो यही वो लोग हैं हुमुल मुहतदून, यही है हिदायत याफ्ता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले।
آج ہم تقویٰ کی طرف نہیں جا سکے. ہم نے اسی پر یا ایھا الذین آمنو کو تھوڑا اور پھیلا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب اپنے آپ کو یا ایھا الذین آمنو میں شامل سمجھتے ہیں، لیکن ہماری فکر کیسی ہے دین سے؟ جیسے دین نے ہم سے قرضہ لیا، وہ واپس مانگ رہے ہیں، ہم یہ بھی دے یہ بھی دے یہ بھی دے یہ بھی دے. اگر یہ فکر ہے تو بڑی خطرناک ہے. امام حسین جو فکر دیتے ہیں وہ برعکس کہتے ہیں، یا اللہ تیری راہ میں یہ بھی لے لے یہ بھی لے لے یہ بھی لے لے، سب کچھ حسین دینے کو تیار ہے. آج بات یہی پہ ختم کر رہا ہوں. اللہ نے متقین کی نشانیاں بیان فرمائی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. امام حسین کا خرچ دیکھیے، اے پروردگار تو نے مجھے بہترین اصحاب دیے، سب تیری راہ میں. اے پروردگار تو نے مجھے ابو الفضل العباس جیسا بھائی عطا کیا، تیری راہ میں قربان. اے پروردگار تو نے مجھے میرے نانا کی شکل و صورت والا اکبر عطا کیا، لیکن تیری پکار ہے حسین اس سے بھی انکار نہیں کرے گا، حسین اکبر کو بھی تیری راہ میں قربان کرے گا، حسین اپنے شش ماہ اصغر کی گردن بھی چھدوا دے گا، تیرے دین کا جو بھی تقاضا ہے. اور اے پروردگار حسین کی زبان پر ایک جملہ فقط آئے گا، اور وہ رضن بقضائہ و تسلیما لامر، ایک ذرہ برابر بھی حسین کو شکوا نہیں، بلکہ حسین راضی ہے اے پروردگار جو تُو نے حسین کے بارے میں پسند فرمایا. اولائک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود و سلام ہوتے ہیں اور رحمتیں ہوتی ہیں، اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ. کربلا میں اس آیت کی بہترین تفسیر ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، افراد کی کمی سے، ثمرات کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جب مصیبت آتی ہے تو حسین چراغ بجھا بھی دے تو چھوڑ کے نہیں جاتے، حسین چراغ بجھا بھی دے تو چھوڑ کے نہیں جاتے. لیکن آج حسین کے ساتھیوں کا نہیں، آج اس ہستی کا چند جملے ذکر کرنا ہے کہ جو کربلا کی داستان کا ایک اہم باب بن گئی جبکہ عمر فقط 4 سال تھی. بابا حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ. آپ سنتے ہیں نا کہ بی بی سکینہ کا ایک خاص انس تھا، باپ کے سینے کے بغیر سکینہ کو نیند نہیں آتی تھی. اور پھر ایسا بھی ہوا کہ بابا کا سر جب تن سے جدا ہو گیا اور سکینہ 11ویں کی رات جب نیند نہ آئی، پریشان ہوئی، تو اپنے بابا کو تلاش کرنے گنج شہداء میں آ گئی. بی بی زینب نے دیکھا سکینہ موجود نہیں، بی بی فضہ سے فرمایا، فضہ ان بچوں کو یتیموں کو سنبھالیے، حسین کی یتیم بچی دکھائی نہیں دیتی، حسین کی یہ امانت دکھائی نہیں دیتی. اب جو بی بی سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی، سکینہ کو آوازیں دیتی ہیں، جواب نہیں پاتی. بالآخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب ایک جگہ پر پہنچی تو دیکھا حسین کی لاش کے سینے پر جناب سکینہ سر رکھ کے سو رہی ہیں. سکینہ کو اٹھایا اور سوال کیا، سکینہ یہ تو بتاؤ، اس اندھیرے میں، اس دشت میں اپنے بابا کی لاش تک کیسے پہنچی؟ بی بی سکینہ جواب دیتی ہے، پھپھی اماں جب مجھے نیند نہ آئی تو مجھے اپنے بابا کی یاد نے ستایا، تو میں اپنے بابا کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی پکارتی پکارتی اس صحرا میں گھومنے لگی، میں پکارتے پکارتے تھک چکی تھی، مجھے میرے بابا نہیں مل رہے تھے کہ اچانک ایک طرف سے آواز آئی، الیہ الیہ بنیہ بنیہ، او میری سکینہ او میری بچی، اپنے بابا حسین کے پاس آ جا. جو میں یہاں پر آئی تو اس لاش کی کٹی ہوئی رگوں سے یہ آواز آ رہی تھی، میں سمجھ گئی میرا بابا حسین یہی پر آرام کر رہا ہے. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگار ہمارے اس ذکر کو، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار حقیقی دینی اور ایمانی فکر کہ جو انسان کو تیری راہ میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ کر دیتی ہے، اپنی خواہشات سے لے کر جو تیری نافرمانی کی خواہشات ہوتی ہیں ان سے لے کر اپنے جان و مال تک، جو فکر اور جو ایمان انسان کو تیار کر دیتا ہے، ہمیں وہ فکر اور وہ ایمان عطا فرما. پروردگار ہمیں وہ ایمان عطا فرما جو ایمان کربلا میں دکھائی دیتا ہے. پروردگار ہمیں امام حسین کے حقیقی پیروکاروں میں اور خادموں میں دنیا و آخرت میں شمار فرما. پروردگار فرش عزا پر جو مومنین مومنات کوئی حاجت مشکل اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، کربلا والوں کی مصیبتوں کا صدقہ مومنین کے لیے آسانیاں پیدا فرما. اے پروردگار بالخصوص سیلاب زدگان ہمارے بہن بھائیوں کے لیے آسانیاں فرما، اور ہمیں اپنا دینی اور ایمانی فریضہ ان کی مدد کا ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے مرحومین بالخصوص ہمارے شہداء کے درجات کو بلند فرما. اے پروردگار ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر اور تیری رضا پر فرما. اللہم صل علی محمد و آل محمد.